تفسير يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. بھاگ کے جانا کہاں؟ جانا تو ویسے بھی آگے ہی ہے. اب یہ آگے کیا ہے؟ اصل میں آخرت. جانا پھر آگے ہے. آپ نہ جائیں لیکن آپ کو لے جایا جائے گا. اور جب وہاں پہنچے گا انسان تو ہر شخص اپنے بارے میں جھگڑے گا، اپنے بارے میں حجتیں پیش کرے گا، عذر، دلیلیں، تاویلیں، اللہ تعالیٰ یہ مجبوری تھی، وہ مشکل تھی، بڑے مسئلے ہو گئے تھے، بڑی تکلیفیں تھیں، کیا کرتے. چیخے گا، چلائے گا، جھگڑے گا. جیسے دنیا میں ہوتا ہے نا، اگر ذرا سا ہمیں کوئی کچھ کہہ دے تو ہم لڑنے بھیڑنے کھڑے ہو جاتے ہیں. وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ. لیکن اس کا یہ لڑنا، جھگڑنا، بحثیں کرنا، حجتیں کرنا کچھ فائدہ نہ دے گا اس کو، بلکہ کیا ہوگا؟ جو اس نے کیا ہوگا اس کا سلا اس کو پکڑا دیا جائے گا. بالکل ایسے جیسے بعض اوقات خریدار اور دکاندار میں جھگڑا دیکھا آپ نے، کیا بھی ہوگا، دیکھا کیا ہوگا. تو اس میں آپ دیکھیں کہ بعض اوقات آپ تھوڑے سے پیسے لے کے کھڑے ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں بس یہ اتنے کی یہ چیز دے دو، وہ کہتے نہیں یہ نہیں دیں گے، اور آپ دیکھیں جھگڑا 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 ہوتا رہتا ہے. آخر کو آپ پیسے دیتے اور دکاندار جو آپ کا حق بنتا بس وہی دیتا، اس سے زیادہ کوئی بھی نہیں کبھی کسی کو دیتا. کبھی دیا آپ جتنا مرضی جو دے دیں، چیزیں چلائیں جو مرضی کرے، ملے گا وہی. ساری بحث کے بعد بھی معاملت جو کرنسی لے کے گئے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. اور ویسے بھی کوئی اور حمایت کے لیے بھی وہاں نہیں آئے گا، ہر کوئی اپنے بارے میں جھگڑ رہا ہوگا. تو جادل عن نفسہا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، اس کو کہا اس بات کی فکر تھی دوسرے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور میں اس کے لیے جھگڑوں. دیکھیں نا، جب کوئی حادثہ ہوتا ہے، ہنگامہ ہوتا ہے، تو آپ سب اپنی فکر کرتے ہیں، دوسروں کی نہیں، اپنی اپنی فکر. قیامت کے دن بھی کوئی کسی کی حمایت کے لیے نہیں آئے گا، نہ باپ، نہ بیٹا، نہ بیوی. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر ایک کو اپنی ایسی مصیبت پڑی ہوگی کہ وہ دوسروں سے بے نیاز کر دے گی، دوسرے اس کو بھول جائیں گے، اپنی پریشانیاں دوسروں کو بھلوا دیں گی. اب دیکھیں کہ اگر آپ تندرست ہو نا اور دوسرا بیمار ہو تو آپ کیئر کرتے ہیں، اور اگر آپ بھی بیمار پڑ جائیں، جیسے ماں بچہ ہوتا نا، جب تک بچہ بیمار ہوتا ماں لک آفٹر کرتی رہتی کرتی رہتی، ایک دن آتا ماں خود بھی پڑ جاتی. جب خود پڑتی ہے نا جو ہی، تو کہتی اس کو اٹھا کے لے جاؤ، اس کو آپ کو اور اٹھا کے لے جائیں، اب میں اس کو نہیں دیکھ سکتی، میرے سر میں درد ہے، اسے لے جاؤ. جب تک خود ٹھیک تھی اس کے لیے فکر کر رہی تھی، جب خود تو پڑی تو اس کی فکر بھول گئی. یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت، ہر ایک کے پیالے میں وہی پڑ رہا ہے جو کرنسی لایا، بس اتنا اتنا ڈالا جا رہا ہے. وهم لا يظلمون، ظلم نہ کیا جائے گا. اچھا آج ہمارا حال کیا ہے، پیمانہ کیا؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون کام نہیں کر رہا تو چلو ہم بھی نہ کریں، یہ نہیں دیکھتے کہ کون زیادہ اچھا کر رہا کہ ہم بھی ویسا کر لیں. لیکن قیامت کے دن پر رشک آئے گا اور سوچے گا انسان، کاش وہ میں اتنے بڑے درجے پانے والے کے ساتھ میں بھی ہوتا. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اور اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے، قَرْيَةً ایک بستی کی، کیسی بستی؟ کانت آمنتن جو امن والی تھی، مطمئنتن بڑی مطمئن تھی، خوشحال تھی. یہ لفظ جو نام رکھے نا آپ آمن، یہ وہی ہے بالکل، آمنتن محفوظ، پر امن، مطمئنتن اسی کی مزید تاکید، جسے امن و اطمینان کہتے ہیں نا اردو میں، ویسا ہی. یأتیہا رزقہا رغدن، آتا تھا اس کے پاس اس کا رزق بافراغت، بہت زیادہ. رغدن پہلے سے پارے میں آپ نے پڑھا تھا، کھلا رزق آتا تھا، ہر طرف سے چیزیں آتی تھی، من کل مکان، ہر جگہ سے، ہر علاقے سے. یہ کون سی بستی ہے جہاں ہر علاقے سے چیزیں پہنچتی؟ مکہ. مکی صورت ہے نا، مکہ والوں کے حال سے تبصرہ ہے. دنیا کے ہر گوشے سے چیزیں یہاں پہنچتی تھی، لیکن یہاں کے رہنے والوں نے کیا کیا؟ شکر ادا کرنے کی بجائے سچا سارت ناشکری کی. کس کے ساتھ؟ یا انکار کیا کس کا؟ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کا. اللہ کی نعمتوں کو نہیں مان کے دیا، اللہ کے احسان کو نہ مانا، ناشکری کی. پھر اللہ نے کیا کیا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، پہنا دیا، چکھا دیا اللہ نے بھوک اور خوف کا لباس. لباس تو پہنا جاتا ہے، چکھایا بھی جاتا ہے، اس لیے کہ بھوک چکھی جاتی ہے نا، بھوک کی ایک فیلنگ آتی، بھوک پہنی نہیں جاتی، ٹھیک ہے نا. لیکن لباس کیوں کہا؟ لباس سے تشبیہ کیوں دی؟ اس لیے کہ لباس پوری طرح انسان کو ڈھانپ لیتا ہے. تو بتانا یہ مقصود تھا کہ بھوک اور خوف پوری طرح ان پہ مسلط ہو گئی. آپ دیکھیں کہ جب آپ کو بھوک لگتی ہے نا، کہاں لگتی ہے؟ ابھی بھی لگی ہوئی ہوگی، ذرا محسوس کریں، پورے جسم کو لگتی ہے. بھوک صرف کہیں ایک جگہ نہیں ہوتی، سارے جسم کو ڈھانپ لیتی ہے. کیوں؟ جب آپ کو بھوک لگتی ہے آپ کہتے ہیں میرا دماغ کام نہیں کر رہا، کوئی کام نہ کرے تو مجھ سے نہیں چلا جا رہا، مجھے بھوک لگ رہی، لکھو میرے نہیں ہاتھ کام کر رہے، مجھے بھوک لگ رہی ہے. تو بھوک بھی لباس کی طرح پورے جسم پہ چھا جاتی، ڈھانپ لیتی. اچھا اسی طرح خوف کہاں لگتا ہوتا ہے آپ کو؟ خوف کہاں لگتا ہے؟ پورے جسم پہ، یعنی پورے کا پورا ڈھانپ لیتا ہے انسان کو. اسی طرح بستی کو بھی بھوک اور خوف نے ڈھانپ لیا. ایسا کیوں کیا اللہ نے؟ ناشکری کرنے والوں کے ساتھ یہ کیوں کیا؟ تاکہ وہ چوکنے ہوں، کیئرفل ہوں، ان کو جھنجھوڑنے کے لیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مثلاً آپ کا بچہ کوئی غلط کام کرنے جا رہا ہے، آپ ایک دم چیخ اٹھتے ہیں، نہیں جاؤ، نہیں کرو، ایک دم ڈر جاتا ہے. تو ڈر کے کیا کرتا ہے؟ رک جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے. کیا کہا آپ نے، کیوں چیز ہے؟ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر خوف مسلط کیا کہ وہ ذرا رک کے سوچے کہ کیا کیا انہوں نے. بما کانوا یصنعون، بوجہ اس کے جو وہ کاریگری کر رہے تھے، جو کام وہ کر رہے تھے، اس کی وجہ سے اللہ نے ان کے ساتھ ایسا کیا. بستیوں پہ عذابوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، بھوک اور خوف، جو ان عذابوں سے مختلف ہیں جو پچھلی قوموں پر آئے. پچھلی قوموں پہ کیا آیا؟ طوفان آیا، زلزلہ آیا، آندھی آئی، پتھر پڑے، سیخ، زلزلے، ٹھیک ہے. اچھا، لیکن مکہ والوں کو ایسا عذاب نہیں آیا، کیونکہ اللہ کی حکمت تھی نا کہ ان لوگوں سے آگے دین کا کام لیا جائے گا، بالآخر ان کو ہدایت ملنا تھی، اور آہستہ آہستہ مان بھی رہے تھے. لیکن ان کو جھنجھوڑنے کے لیے بھوک اور خوف مسلط کی گئی. اچھا، امت مسلمہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے اندر جب بگاڑ آئے گا نا تو یہ بھی بیک وقت ہی ختم کیے جائیں گے، دھنسائے نہیں جائیں گے یا مکمل الیمینیٹ نہیں اس طرح ہوں گے کسی بھی اس سے. لیکن عذاب کی یہ قسمیں بھوک اور خوف آج بھی آ سکتا ہے اور آتا رہتا ہے. سورت الاعراف میں آپ پڑھ چکے ہیں نا، پھر کیا بستیوں کے لوگ اب اس سے بے خوف ہو گئے کہ ہماری گرفت کبھی اچانک ان پہ رات کے وقت نہ آئے گی جبکہ وہ سوئے پڑے ہوں؟ اور بار بار قرآن کہتا ہے کہ چل پھر کے دیکھو انکار کرنے والوں کا انجام کیا ہوا. آپ کو معلوم ہے کہ 1999 میں ترکی میں جو زلزلہ آیا تھا، 17 अगस्त को 3:05 पर इसके बारे में कहा जाता है कि सुबह एक शदीद हौलनाक जलजले ने तुर्की के कई शहरों को जो मरमरा सी से करीब थे जबरदस्त तरीके से हिला मारा। चूंकि मुसलमान को इमदादी सामान तुर्की ले जाने की इजाजत नहीं थी, हत्ता कि उसे रेड क्रॉस के हवाले न किया जाए, तो ये रिपोर्ट जिन्होंने लिखी है वो कहते हैं कि हमने बगैर किसी साजो सामान के ही तुर्की जाने और वहाँ की सूरत हाल का अपने तौर पे जायजा लेने का फैसला किया। पहला शहर जहाँ हम वारद हुए वो आधा पाजारी था। हौलनाक तबाही के मंजर ने हमारे होश उड़ा दिए। हम हैरत अंदोह और खौफ की मिली जुली कैफियात को बयान नहीं कर सकते। कहते हैं कि कंक्रीट से बनी मुस्तहकम इमारतें ढेर हुई पड़ी थी और बल खाए हुए फौलाद के मलबे थे। 5 मंजिला इमारतों के ढेर थे जो प्लेट में रखे केक के टुकड़ों के सुतून के मायन मालूम होते थे। बेशतर इमारतें तो कंक्रीट और शिकस्ता फौलाद के मलबों के अजीम पहाड़ में बदल चुकी थी। वो इमारतें जिनका बालाई निस जमीन बोस होकर करीब की इमारतों पर आ गिरा और मुसलसल जरबों की वजह से एक के बाद दूसरा कतार दर कतार इमारतों के गिरने का सबब बना। ये बड़ी इमारतें छोटी पे गिरी, वो उसकी वजह से गिरी, फिर वो आगे गिरी, यानी एक के साथ एक टकरा गई। जिन इमारतों के सुतून गिर पड़े वो बेसमेंट में मौजूद कारों समेत बैठ गई। जो इमारतें महफूज रह गई तो उनके रहने वाले भी उन्हें इस तरह छोड़ गए कि वहाँ एक पुर असरार और इफरीत नुमा माहौल का समा था, जिसकी वजह इस क़यामत सुग़रा के बाद वो मुख्तसर झटके हैं जिनकी तादाद 900 थी। जलजले के बाद झटके आते ना, 900 झटके थे, क्योंकि लोग वहाँ टिक नहीं पा रहे थे, इसी वजह से वो जगह ही छोड़ गए। इसके अलावा भी इसमें काफी लंबी तफसील इन्होंने लिखी हुई है, मुख्तलिफ शहरों में क्या क्या गुजरा। ये मिसाल मैंने क्यों दी है, इसलिए कि हम समझते हैं कि ये तो पुराने जमाने की बातें हैं जो ये कही गई हैं कि पत्तियों पे अजाब आता है या उनकी पकड़ होती है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि क्या आज लोग बेखौफ हो गए हैं कि आज नहीं है पकड़ आ सकती अगर तुम अल्लाह की नाफरमानी करोगे। आखिरत में तो पकड़ होगी ही, लेकिन दुनिया में भी पकड़ हो सकती है और उससे तुम गाफिल ना रहो। और आप देखिए कि खौफ के अलावा, जलजलों के अलावा जो चीज है वो भूख, जरूरत की चीजों का कम हो जाना। तो ऐसी चीज से पनाह मांगनी चाहिए। आऊज़ु बिका मिनल फ़क्र व आऊज़ु बिका मिनल क़िल्लत व ज़िल्लत। क़िल्लत के साथ ही ज़िल्लत आने लगती है, तो लड़ाई झगड़े फसाद शुरू हो जाते हैं, लोग एक दूसरे की जान माल के दुश्मन हो जाते हैं। कहत पड़ जाए तो लोग इंसानों को खा जाते हैं। हजरत उमर के जमाने में भी एक दफा कहत पड़ा था तो लोग हड्डी चमड़ा खाल इंसान जानवर कुत्ते बिल्लियां सब खा गए। इसलिए भूख इंसान को जिस तरह परेशान करती है, फिर इंसान ठहर नहीं सकता किसी चीज पर, पागल कर देती है ना इंसान को। रिसेंटली मैं कहीं गई भी थी तो वहां पर एक खातून से मुलाकात हुई, तो कहने लगी कि एक जगह जहां बैठे रहे थे इस एरिया की जगह पर सिर्फ हमारे बच्चों के खिलौने ही खिलौने थे। एक बहुत बड़ा हॉल था जिसमें सिर्फ बच्चों के खिलौनों का इलाका था। फिर इसी तरह जिस इमारत में आप बैठी हैं इससे दुगनी इमारत आप समझे कि हमारा घर था। दुनिया की कोई नेमत ऐसी नहीं जो मौजूद नहीं थी। और उसके फौरन बाद रोने लगी, आज हमारे घर में एक वक्त का आटा होता है तो दूसरे का नहीं होता। ये खुद मुझसे मिली है खातून, किसी मैंने कोई अफसानी कहानी नहीं पढ़ी। मैंने कहा कि ये हुआ क्या ये सब कुछ, तो असल जड़ वही सूद, सूद के कर्जे लिए हुए थे और वो इतने मल्टीप्लाई हो गए, फॉल्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि कर्जों के बल पर इंसान अपने आप को وہ ظاہر کرے جو وہ حقیقت میں ہے نہیں. بہرحال ان کی جب ادائیگی نہیں ہو سکی تو سب کچھ سیل کر دیا گیا اور کوئی دوسرا ذریعہ آمدنی نہیں. اب ہر چیز سیل پہ لگی ہوئی ہے, وہ بکے گی تو ادائیگی ہوگی تو ہماری جان میں جان آئے گی. نہ ہم کہیں جا سکتے ہیں نہ آ سکتے ہیں. اس صدمے میں ہسبینڈ کو ایسا سٹروک ہوا کہ وہ باہر پڑے ہوئے, ان کو سینسز ہی نہیں ہے پوری طرح. اگر یہ سب کچھ بک کے اور پھر یہ کہ پارٹنر جو ہیں ان کی آپس میں جھگڑے ہیں کہ یہ نہیں بیچ سکتے وہ نہیں بیچ سکتے, میں اس سے سائن نہیں کر سکتا وہ اس سے, ایک کے بعد ایک ایسا سلسلہ مسائل کا کہ جس کا کوئی حل نظر نہیں آتا. اللہ تعالیٰ جب فرماتا ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اللہ اس ربا کو مٹانا چاہتا ہے, نہ لو سود, لیکن پھر بھی ہم کو سمجھ نہیں آتی. وہ مسئلہ مجھ سے کیا پوچھنا چاہ رہی تھی خاتون, انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرے پاس ایک پلاٹ ہے جو میرے نام کا ہے, اس کو میں بیچ سکتی ہوں, کیا میں وہ بیچ کر پیسے بینک میں رکھوا دوں کہ مجھے منتھلی آمدنی ہو؟ میں نے کوئی شرم نہیں کی, میں نے کہا مجھے آپ بتائیے. ابھی آپ نے مجھے بتایا کہ آپ پر جو یہ آفت آئی ہے وہ سود کی وجہ سے آئی ہے, سودی قرضوں سے آئی ہے. ابھی پھر آپ کہہ رہی ہیں کہ میں پھر سود لے لوں. ہماری حالت یہ ہے کہ ہم جس فراغ سے ایک دفعہ ڈسے جاتے ہیں پھر اسی پہ ہاتھ رکھتے ہیں, پھر اسی طرف چلے ہوئے ہیں اور آنکھیں بند کر کے. تو کبھی یہ نہ سوچیں کہ آج ہمارے پاس کروڑوں ہیں تو ہمارے لیے یہ آیت نہیں ہے. یہ آپ دیکھیں کہ بستی تھی آمنتن مطمئنتن یأتیہا رزقہا رغداً من کل مکان. آج بھی رہتے ہیں نا ایسے لوگ دنیا میں کہ جن کے گھر میں ہر ملک کی چیز آپ دیکھ سکتے ہیں. کون سی چیز ہے جو وہاں نہ ملے گی آپ کو؟ گھر ہے یا میوزیم آپ پہچان نہ سکیں. کپڑوں کی ورائٹی دیکھ لیں, کھانے پینے کی دیکھ لیں, جیولری کی دیکھ لیں, اسپورٹس کی دیکھ لیں, کس چیز کی آپ دیکھیں کہ وہاں کون سی چیز کہاں کی نہ ملے گی. ڈیکوریشن پیسز آپ دیکھ لیں, ایک کے بعد ایک چیز دیکھے چلے جائیں. تو کہنے لگی لاکھوں کروڑوں کے ڈیکوریشن پیس میرے گھر میں پڑے جن کو میں سیل بھی نہیں کر سکتی کہ میرے لیے وہ ذلت اور رسوائی کا سبب ہے. میں کس کو لے جا کے بیچوں؟ میں کس کس کے سامنے اپنا حال کھولوں؟ کہتی وہ سب کچھ میرے لیے بلائے جان لے کہ ان کو مینٹین نہیں کر پا رہے, ان کو بیچ نہیں پا رہی, وہ میری جان نہیں چھوٹ رہی. یا تیہا رزقو رغدن من کل مکان, دنیا بھر سے. میں کبھی سوچتی ہوں اللہ نے مکہ کی مثال دے کے دراصل ہر جگہ کی مثال ہم کو نعمتوں کی مثال سمجھا دی, کیونکہ ہم اسی گھمنڈ میں بعض اوقات آ جاتے ہیں نا کہ کون سی چیز نہیں ہمارے پاس, ہر چیز ہے. ملک ملک گھومے ہوئے ہیں دنیا کا اور دنیا بھر کے عجیبے اکٹھے کر کے رکھے ہوئے ہیں اور انہی چیزوں سے دل بہلاتے ہیں, انہی پہ فخر کرتے ہیں, انہی پہ تکبر کرتے ہیں. دیدہ عبرت کھولو تو صحیح کہ ان میں سے ایک چیز دنیا میں نہیں بچا رہی, ایک چیز دنیا میں کام نہیں آ رہی. جن چیزوں کو دیکھ کے ہمارے دل کو ٹیک آتی ہے نا کہ ہمارے پاس یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی, ہم دیکھے پھولے نہیں سماتے. یہ چیزیں دنیا میں ہمیں کوستی نظر آتی ہیں. اس لیے اصل چیز کیا ہے؟ شکر. تھوڑا بھی ملے تو شکر, زیادہ بھی ملے تو شکر, اتنا شکر کہ بس زبان سے کوئی اور چیز نہ نکل سکے. کوئی کلمہ ناشکری نہ آئے. اللہ کو ناشکری سخت ناپسند ہے, اسے کفر کا لفظ دیا. ناشکری کفر ہے ایک طرح سے. ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ایک نعمت ہوتی ہے تو اس کو نہیں دیکھتے, جو نہیں ہے اس کو روتے رہتے ہیں ہر وقت, یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں. عام طور پر ہمارا حال یہی ہوتا نا, جو ہوتا ہے اسے بھلائے بیٹھے ہیں اور جو نہیں اس سے دن رات رو رہے ہیں. اور پھر ہمارے بچے بھی تو یہی کچھ کرتے ہیں نا, وہ کمپیئر کرتے رہتے ہیں. فلاں نے اس ماڈل کی گاڑی لے لی, ابھی تو آپ کے پاس یہی کھٹارا ہے. فلاں نے یہ کھلونے خرید لیے, ابھی آپ کے پاس یہ ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لے کے بڑی چیزوں تک ہر وقت جس چکی میں گھوم رہے ہیں وہ صرف دنیا, کیونکہ جنتیں بھول گئی ہیں نا. تو جب تک اس سے نہیں نکلیں گے وہ بڑی چیز نہیں نظر آئے گی. اب دیکھیں نا کہ قرآن کوئی ہسٹوریکل بک تھوڑی ہے, کوئی ہسٹری صرف تھوڑی بتا رہی ہے کہ یہ بتا دے ہاں ایک بستی تھی نا تو وہاں ایسا ہوتا تھا نا اور وہ لوگ ایسے تھے نا پھر ان کے ساتھ ایسا ہو گیا اور کہانی ختم. یہ ہماری کہانی ہے, یہ پرانی کہانی نہیں. یہ اس دور کے لوگ بھی کہتے تھے اساطیر الاولین, پرانی کہانیاں ہیں, کوئی نئی بات نہیں. یہ پرانی کہانی نہیں, یہ آج کی کہانی. کہ اللہ نعمتیں دے تو ان پہ شکر ادا کرو. اور شکر کیا ہے, شکر کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں نا, شکر دل کا احساس ہے نا جو نعمت دینے والے کے لیے پیدا ہوتا ہے. گہری محبت اٹھتی ہے اس کے لیے کہ کس نے دیا مجھے یہ, اس سے خود بخود ایک تعلق ہو جاتا ہے, قریب ہونے لگتا ہے, جس کے لیے شکر کا احساس آ جائے دل میں. اور جس کے لیے شکر نہ ہو وہ سامنے بھی بیٹھا ہو تو اس کی پرواہ نہیں ہوتی. تو جس دل میں اللہ کا شکر آ جائے پھر ہو نہیں سکتا کہ انسان اس کے آگے جھکے نہ, اس کی خوشی کے لیے قربانیاں نہ کرے, اس کی رضا میں اللہ کا دیا ہوا خرچ نہ کرے. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ, اور البتہ تحقیق آیا ان کے پاس ایک رسول انہی میں سے. یقین اصل ان کی ناشکری, دنیا کی دولت میں تو پھر بھی کسی وقت منہ سے نکل جاتا شکر ہے ہمارے پاس, لیکن صرف شکر ان نعمتوں پر نہیں, دین کی نعمت پر. اس مطمئن بستی میں اللہ کا رسول آیا تھا جس کی انہوں نے ناشکری ناقدری کی تھی. اور یہ ایک حقیقت ہے نا کہ عام طور پر کیا ہوتا ہے, جتنی دنیا اللہ دیتا ہے اتنے دین سے ہم دور ہو جاتے ہیں, اتنا ہی ہمارے لیے اطاعت کرنا مشکل ہو جاتا ہے, اتنے ہم زیادہ بھٹکتے ہیں. جتنا مال زیادہ آتا چلا جاتا ہے اتنی سرکشی بڑھتی چلی جاتی, اتنی اللہ تعالیٰ سے دوری بڑھتی چلی جاتی, بے نیازی بڑھتی چلی جاتی. ہمارے پاس اتنا ہے نا, کیا ضرورت ہے ہم اور سجدے کریں. عام طور پر آپ دیکھیں نا, غریب لوگ پھر بھی نماز پڑھتے دکھیں گے, پھر بھی کوئی اللہ کی طرف رجوع کرتے نظر آئیں گے, لیکن جن کو مال و دولت کی کثرت ہو جاتی ہے پھر وہیں غفلت ہو جاتی ہے کہ سب کچھ مل گیا بس کافی ہے, اب اور کس کے لیے ہم نے مانگنا ہے. تو دین کی طرف توجہ کم ہو جاتی. کیوں؟ اس لیے کہ جب مال زیادہ آتا ہے نا پھر ہماری پرائیورٹیز کیا ہوتی ہیں کہ اس مال کو اب انجوائے کرو. ذرا لکھیے سوال کہ جب میرے پاس مال آتا ہے تو میں کیا سوچتی ہوں, اب اس کے ساتھ کیا کروں, جب ملتا ہے تو اسے خرچ کرنے کی جگہ کیا سوچتی ہوں, کہاں لگاتے ہیں ہم مال کا بہترین حصہ, بڑا حصہ اللہ کے دین میں. اگر لگاتے ہوتے تو یہ حال ہوتا کہ نسلوں کی نسلیں جاہل ہیں, تو دین کی تعلیم کا یہ کال ہوتا. اپنی دنیا کے لیے ہم کیا سوچتے ہیں, کہاں سوچتے ہیں, ہمارا گھر کہاں ہونا چاہیے, کیا سوچتے ہیں بہترین سے بہترین ایریا میں. اور صرف یہاں نہیں, معلوم نہیں کہاں کہاں کے لیے سوچتے ہیں, لیکن سب دنیا کے لیے سوچتے ہیں. ساری جگہ دنیا میں ہی ہے وہ جہاں کے لیے سوچتے ہیں. جو جنت کے لیے سوچتا ہے پھر وہ اللہ کے گھر زمین پہ بناتا ہے, جو جنت کا سودا کرتا ہے پھر وہ اللہ کے گھروں کے لیے خرچ کرتا ہے. کہ ایک اینٹ لگانا جنت میں اپنے محل کی اینٹ ہے, ایک اینٹ, پھر وہ بچا بچا کر جنت کے گھر کی اینٹیں لگاتا ہے. لیکن ہماری پرائیورٹی صرف دنیا کے گھر ہیں جن میں پتہ نہیں رہنا بھی نصیب ہوتا ہے کہ نہیں. کیونکہ حقیقت یہی ہے نا, جتنا چاہے مضبوط بنا لے, جتنا چاہے لگژریس بنا لے, کتنے دن رہیں گے, ہمیشہ تھوڑی رہنا. تو ان کی اصل ناشکری اور ناقدری کس چیز کی تھی؟ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ, ان کے اپنے اندر سے ایک رسول ان کے پاس آیا, فَكَذَّبُوهُ, ان سرکشوں نے اس کو جھٹلا دیا, فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ, پکڑ لیا ان کو عذاب نے, قحط کی طرف اشارہ ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے تو بعد میں قحط پڑ گیا تھا ان پہ, سخت مصیبت میں مبتلا ہو گئے تھے مکہ والے, حتیٰ کہ ابو سفیان کو منت سماجت کرنی پڑی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دعا کریں ہمارے اوپر سے مصیبت ٹلے. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ, اور وہ ظالم تھے. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ, بس کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تم کو رزق دیا. حَلَالًا طَيِّبًا, حلال پاک, دو شرائط کے ساتھ. کھاؤ, کھانے سے منع نہیں کیا, لیکن حلال کھاؤ, پاک کھاؤ. حلال سے مراد آمدنی حلال ہو, چیز حلال ہو, اور پاک سے مراد جو کھا رہے ہو صاف ستھری ہو, گلی سڑی نہ ہو. کیونکہ حلال اور پاک کو چھوڑنا بھی ناشکری ہے. وَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ, اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو. ان کنتم ایہ تعبدون, اگر ہو تم اسی کی عبادت کرتے, اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو عبادت کیا چاہتی ہے, عبادت کا خلاصہ کیا ہے؟ اشکروا نعمت اللہ. اچھا ہم عبادت کیا سمجھتے ہیں؟ وہ ماری بندی نماز پڑھانا اور پھر اللہ سے کوئی تعلق نہ رکھنا, اللہ تعالیٰ کا سارا تصور مسجد میں بند کر دینا, بس ادھر ہی اندر ہی رہیں, باہر نہ آنا, باہر ہم نے اپنی مرضی کرنی. ہماری پارٹیز میں اللہ تعالیٰ کہاں ہوتے ہیں؟ ساتھ ہی ہوتے ہیں ہمارے یا کہیں اور چھوڑ کے آتے ہیں ہم کو؟ میرا بیٹا اسکول سے کارڈ لے کے آیا, کسی بچے نے دیا اس کو کہ پارٹی کا کارڈ تھا, جو ہماری مصروفیات ہیں, مشغولیات ہیں, اور جن چیزوں سے ہمارا پیسہ لگتا ہے. کیونکہ جب پیسہ آتا تو ہم تو پارٹیوں کو سوچتے ہیں نا, تو کہتے ہیں میں پارٹی میں جاؤں گا. میں نے کہا وہاں کیا کرو گے جا کے؟ ڈانس ہوگا, گانا بجانا ہوگا. کہتے ہیں آپ کو کیسے پتا چلا؟ میں نے کہا بیٹا پارٹی میں یہی کچھ تو ہوتا. اس نے مجھے کارڈ نکال کے دیا, جب دیکھا تو اس کے اوپر تین تصویریں تھیں, تین کارٹون تھے, ایک بجا رہا تھا, ایک گا رہا تھا, مائک پکڑا ہوا تھا, اور ایک اور. میں نے کہا یہ دیکھو, میں ابھی آپ سے کہہ رہی تھی نا, اس کو یقین آ گیا کہ ہاں واقعی. تو میں سوچ رہی تھی کہ پارٹی کا تصور آتے ہی ذہن میں یہ تین کام آتے ہیں, اس میں اللہ تعالیٰ کہاں ہوتے ہیں؟ وہ نہیں اندر آ سکتے, ان کو نہیں شامل ہونے کی اجازت. کیونکہ اگر وہ شامل ہوگا تو سب بوریت ہو جائے گی نا, تو پارٹی کا مزہ ہی خراب ہو جائے گا. تو عبادت صرف مسجد میں نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ پارٹیوں میں بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. ہم ان کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں, وہ ہم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب میرا بندہ میرے دیے ہوئے مال سے کیسی شکر گزاری کر رہا ہے, میری مرضی کے خلاف خرچ کر کے. وَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ, شکر کرو اللہ کی نعمت کا. ان کنتم ایہ تعبدون, اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو. انما حرم علیکم المیتۃ, بے شک اس نے حرام کیا تم پر مردار, میت, والدم, اور خون, ولحم الخنزیر, اور خنزیر کا گوشت. پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہاں, البقرہ 173, المائدہ 3, الانعام 145, اور یہ چوتھی جگہ ہے. وما اہل لغیر اللہ بہی, اور جس میں اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے, کسی اور کی خوشی کے لیے, کسی اور کے قریب ہونے کے لیے, کسی اور کا نام پڑھ کر جس چیز کو خیرات کیا جائے. اب دیکھیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا, کھاؤ, حلال کھاؤ, پاک کھاؤ, اور اس نے تمہارے لیے مردار اور خون اور خنزیر حرام کیا ہے. اب دیکھیں کہ قدیم زمانے کے لوگوں نے یہ چیزیں حلال کر لی تھی اپنے اوپر, مردار, خون, خنزیر. اور آج کے انسان نے کیا کیا, حلال اور طیب کو اپنے لیے ناجائز کر لیا, حلال کی جگہ حرام لے آیا اور طیب کی جگہ جو کچھ پسندیدہ ہے غیر طیب سب جانتے ہیں. فمن اضطر غیر باغ, تو جو کوئی مجبور کیا گیا نہ ہی وہ چاہنے والا ہے, حرام کا خواہش مند نہیں, ولا عادل اور نہ حد سے گزرنے والا ہے، نہ خواہش مند ہے اور نہ ہی ضرورت سے زیادہ استعمال کرنے والا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، تو ایسی جگہ پر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ لیکن جو حرام ہمارے معاشرے میں استعمال ہوتا ہے اس میں دونوں ہی صفات ہیں، اس کا نشہ بھی ہے، باغن بھی ہے، چاہتا بھی ہے انسان، اور عادن بھی ہے، عادی بھی ہے انسان، حد سے بڑھنے والا بھی۔ کیونکہ اس میں کوئی لمٹ نہیں ہوتی نا، پھر آپ ایک لمٹ پہ نہیں رہ سکتے۔